الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
مدنی قافلہ کورس کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کا خصوصیت کے ساتھ یہ تربیتی اجتماع کرنے کا کیا مقصد؟
جب کوئی قرآن پاک حفظ کر لے، وہ حفظ کر لینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. حفظ کرنا آسان ہے، اس کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یوں ہی کوئی بھی چیز آدمی سیکھے تو اس کو بار بار دہرانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ بھول جاتا ہے. تو سمجھو کہ وہ یاد دہانی کے لیے، دہرائی کے لیے مدنی قافلہ والوں کا یہ تربیتی اجتماع رکھا گیا. اور ویسے بھی جو اسلامی بھائی مسلسل دہرائی کرتے رہتے ہیں، دہرائی کے یہاں یہ طریقہ ہوگا کہ جو مدنی قافلہ کورس کرنے سے فارغ ہوا، اب وہ مسلسل مدنی کام میں لگا ہوا ہے، جو سیکھا وہ دوسروں کو پہنچا رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے، اسی طرح انفرادی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر اور دوسروں کو کروا رہا ہے، تو اس کو یاد رہے گا. یہ مزید یاد دانی کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
مدنی قافلہ کورس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے.
ہمارے یہاں بہت سارے کورسز چل رہے ہیں میدان مدینہ میں، لیکن مدنی قافلہ کورس مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کی وجوہات ہیں، اگر عالم کورس بھی بہت اچھا ہے، ہر کورس اچھا ہے جو شریعت کے مطابق ہو، لیکن مدنی قافلہ کورس ایسا نا کہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے، تو مدنی قافلہ کورس کے ذریعے وہ آسان ہو جاتا ہے. کہ ہم اگر دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں بلکہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مدنی قافلہ کورس بہترین ذریعہ ہے. اگر ہم طریقے کار نہیں جانتے ہوں گے تو کسی جگہ کام کرنے میں ہمیں دشواری ہوگی، اپنے علاقے میں بھی کام کرنے میں دشواری ہوگی. مدنی قافلہ کورس کیا ہوا اسلامی بھائی اور ایک عام اسلامی بھائی، یہ دونوں دعوت اسلامیہ کام کریں گے تو مدنی قافلہ کورس کیے ہوئے میں بہت آپ فرق دیکھیں گے. ایک بار میرے پاس کسی شہر سے طلبا کی بس بھر کے وہ اپنے ٹور پر آئے تھے، تو میرے سے وقت لیا تھا ملاقات کا باب المدینہ میں آنے کے بعد. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کل عشاء کے بعد آ جاؤ، جیسے اس طرح کا کوئی وقت دیا. تو یہ بہت سارے آ گئے اور میں نے یہاں اپنے مدنی قافلہ مکتب سے رجوع کیا کہ اس طرح یونیورسٹی کے طلبا آ رہے ہیں، انفرادی کوشش کے لیے کچھ اسلامی بھائی آپ بھیج دیجیے. ان اسلامی بھائیوں نے جو مدنی قافلہ مکتب سے متعلق تھے، ایک ایک کو اس طرح ترکیب میں لیا اور انفرادی کوشش کا اتنا ایمان افروز منظر تھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نے یہ منظر دیکھا اور مجھے یاد نہیں. اگر میں درس نظامی کے طلبا کو بالفرض انفرادی کوشش کے لیے بلوا لیتا اور ان کو یہ طلبا سونپ دیتا تو شاید یہ ٹکرا جاتا، لیکن مدنی قافلہ کورس والوں نے ان داڑھی منڈوں کو، پینٹ شرٹ اور شرط ان کرنے والوں کو اس طرح محبت اور پیار دیا. پتہ نہیں کتنوں نے قافلوں کے نام لکھوائے اور ایسا مدینہ مدینہ ماحول بنا دیا کہ میں اش کروں. تو یہ دیکھ کر مدنی قافلہ کورس کی اہمیت میرے دل میں اور بھی بڑھ گئی. تو جب کام کرنا ہے دعوت اسلامی کا تو ظاہر ہے کہ سیکھیں گے تو بہتر ہوگا. ورنہ بعضوں کا تو جو کورس کیے ہوئے نہیں ہوتے نا وہ اٹھ پٹا ہاک دیتے ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دوں, کورس نہ کیے ہوئے کسی, ایک بار میری موجود کسی نے ایک عام ماڈرن آدمی کو پہلی ملاقات میں اجتماع کی دعوت دی, ہفتہ وار اجتماع کی, اس نے ہاں کہ تو اسلامی بھائی کیا کہتا ہے, دیکھو ضرور نا گولی تو نہیں دے رہے ہو, آؤ گے نا, آپ سمجھدار ہیں, جو سمجھدار ہیں اور سمجھ رہے ہوں گے, اور جنہوں نے مدنی کا اپنا کورس نہیں کیا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار اس میں یہ مسکرانے کی ضرورت کیا ہے, صحیح تو اس نے کہا کہ گولی مت دینا ہے, کہنا چاہیے گولی نہیں دینا چاہیے, وعدہ پکا کر. لیکن جنہوں نے مدنی کا اپنا کورس کیا ہے میری بات کی تہ تک پہنچ گئے ہوں گے کہ یہ بازاری لہجہ ہے, اور یہ بازاری لہجہ اسی کا ہوتا ہے جس کو تربیت نہیں ہوتی, جس کو کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو دعوت ہے اسلامی کا مدنی کام کرنا ہے تو تربیت ہی, چاہے کوئی بھی ہو, وہ شورا کا رکن ہو, شورا کا نگران ہو, عام مبلغ ہو, معلم ہو, کوئی بھی ہو, اس کو یہ کورس کرنا چاہیے. وہ جب کورس کرے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ دعوت اسلامی کا کام کس طرح کیا جاتا ہے, کافی حد تک اس کو سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب جو قافلہ کورس کیے بغیر کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, ایسا نہیں, ایسے بے شمار ہوتے ہیں کہ جن میں خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں, اور جو قافلہ کورس کیے ہوئے سے بھی زیادہ پاور فل ہوتے ہیں. ایسا وہاں قافلہ کورس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, اور اس کو آپ سب کے سب, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی نیت, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیے, کیا ہر اسلام بھائی مدنی قافلہ کورس کر سکتا ہے یا اس کی بھی کچھ اہلیت اور شرائط ہے؟
ہر شخص کم سے کم 22 سال سے چھوٹا نہ ہو, اردو اچھی طرح پڑھ لکھ لیتا ہو, بیان کرنا جانتا ہو, اور کچھ عرصہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی رہا ہو, کم از کم 3 سال مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے رہا ہو, اس طرح کی خوبیوں کے جامعہ اسلامی بھائی کو مدنی قافلہ کورس میں اگر مجلس پاس کر لے تو داخلہ مل سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کی بھی کچھ شرائط ہیں؟
جی ہاں, عمر 22 سال سے کم نہ ہو, پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہو, اپنے ذمہ دار کی اجازت سے آیا ہو, اجازت نامہ ساتھ لایا ہو, اگر نیا بھی ہے اس کے لیے 3 سال یا 2 سال کی قید کوئی نہیں ہے, نیا بھی ہے اور یہ شرائط اس میں موجود ہیں تو تربیتی کورس کے لیے 63 دن کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
مدنی قافلہ یا مدنی قافلہ کورس, دونوں میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟
دونوں ہی اہم ہیں. مدنی قافلہ کورس سے مدنی قافلہ جدا نہیں ہے, جو مدنی قافلہ کورس والے کو مدنی قافلے بھی کروائے جاتے ہیں سفر, جیسے یہ تشریف لائیں یہ بھی تو سفر کریں گے نا, 7 دن یہاں نہیں پڑے رہیں گے, انشاءاللہ دوسری مسجدوں میں جا کر, دوسرے علاقوں میں جا کر بھی فیض لٹائیں گے انشاءاللہ. تو مدنی قافلے میں اگر کوئی امیر قافلہ مدنی قافلہ کورس کیا ہوا ہوتا ہے, پلس سلجھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ مدنی قافلہ بہت کامیاب ہوتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, کام بہتر بنتا. اگر اچھا امیر قافلہ نہیں ملتا تو بعض اوقات نقصانات بھی ہوتے ہیں. خصوصاً 30 دن کا مدنی قافلہ تو اس وقت تک سفر نہیں کروانا چاہیے جب تک منجا ہوا اور سلجھا ہوا مبلغ با اخلاق اس میں موجود نہ ہو, اس لیے مدنی قافلہ کورس بہت ضروری ہے تاکہ سلجھے ہوئے مبلغ فراہم کیے جا سکے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
وہ امیر قافلہ جو اس 30 دن کے قافلے کو مضبوط بنائے, اس میں ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس سے قافلہ مفید ثابت؟
ایک تو یہ کہ وہ سیلہ نہ ہو, غسیلہ ہوگا تو کیس خراب کر دے گا, تھکن میں غصہ زیادہ آتا ہے, چڑچڑاپن ہو جاتی ہے, پھر دھوپ, کھانے پینے کی جو ترکیب گھر میں تھی یا آرام کی وہ نہیں پاتا قافلے میں, تو اب وہ غصہ آئے گا تو جاڑتا رہے گا، نئے کو بھی جاڑے گا پرانے کو بھی جاڑے گا، تو معاملہ خراب ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح درگزر کا مادہ بھی رکھتا ہو، جو شے انتقام والا نہ ہو. بعض لوگ انتقام لیتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کی بات کاٹ دی، اس وقت وہ جواب نہیں بن پاتا تو خاموش رہ جاتا، پھر موقع کے متلاشی ہوتی کہ جب پھر وہ کوئی بھول کرے تو پھر وہ اس وقت اس کے انتقام میں جوابی کاروائی کرتا ہے. یہ سمجھدار ہے، وہ سمجھ بھی لیتا ہے کہ انتقام میں زیادہ در گزر کا مادہ رکھنے والا ہو، معاف کر دینے کا کوگر ہو، سمجھدار اور بردبار، دور اندیش، معاملہ فہم اسلامی بھائی ہوگا تو انشاءاللہ 30 دن کا مدنی قافلہ تو کیا وہ 12 ماہ کا مدنی قافلہ بھی سنبھال لے گا. اسی لیے مدنی قافلہ کورس پر آپ خوب زور لگائیں اور جس میں اس کی صلاحیت پائیں مدنی قافلہ کورس کے لیے اس کو تیار کر کے مدنی تربیت گاہ کے حوالے کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ مبلغین تیار ہوں. اسی طرح کے کہ جو بردبار، سمجھدار، حدیم التبع اور نرم مزاج کے ہوں، تو انشاءاللہ دنیا بھر میں ہمیں مدنی کام کرنے میں بہت سہولت ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علیہ.
ابھی آپ نے جو امیر قافلہ کی خصوصیات ارشاد فرمائی، برائے مہربانی مزید وضاحت کے لیے کچھ حکایات اور واقعات بھی ارشاد فرمائی.
سب سے بہترین واقعات تو میرے میٹھے میٹھے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر پتھراؤ کیے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں معاذ اللہ دی گئیں، شہید کرنے کی کوششیں کی گئیں، اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا بلکہ یوں سمجھیے کہ پتھر مارنے والے کو پھول پھٹا کرتے رہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو پبائیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ الحمدللہ نیکی کی دعوت پھیلائی، جس سے وحشی اور جنگلی قسم کے لوگ جو بات بات پر قتل و غارت گری پر اتر آتے تھے وہ دامن کرم سے وابستہ ہو کر صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے. دنیا میں انہوں نے مل جل کر اسلام کی روشنی پھیلا دی اور آج ہم تک اسلام بھی اسی طرح پہنچا ہے. تو غسیلا اور چڑچڑا اور اپنی ذات کے لیے انتقام کا جذبہ رکھنے والا، بات بات پر بگڑ بیٹھنے والا، دوسروں کی بات بار بار کاٹنے والا، رف انداز میں گفتگو کرنے والا، بے صبرہ نیکی کی دعوت کا کام کر نہیں سکتا. کام کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ ایک بار ایسا اس کو غصہ آتا ہے کہ سارے کام پر پانی پھیر دیتا. میں اس کو یوں سمجھو کہ جیون انفرادی کوشش کے دوران اس کو بہترین بریانی کی پلیٹ بھی پیش کرتا ہے، وہ شفقت کھلاتا ہے، لیکن اس کھانے والے کی کسی بات پر جب غصہ آتا ہے تو وہی خالی پلیٹ جو بریانی کھلا کر خالی پلیٹ بچی ہے وہی اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتا ہے غسیلا. تو اس سے تو بہتر تھا کہ نہ اس کو بریانی کھلاتا نہ اس پر انفرادی کوشش کرتا. ہمارے اسلاف جو تھے وہ بہت قربانیاں دیتے تھے اور مخدوم نہیں بلکہ خادم بن کر کام کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو علی رباطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ مروزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں سفر پر تھا اور میں نے ان کو اپنا امیر تسلیم کیا، امیر قافلہ. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں جو کہوں وہ کرنا ہوگا. میں نے کہا منظور ہے کہ امیر کا حکم تو ماننا ہوتا ہے. فرمانے لگے جاؤ ایک پھیلا لیا، میں نے حاضر کر دیا. انہوں نے میرے تمام کپڑے، زادے راہ، زادے قافلہ جو بھی تھا وہ تھیلے میں ڈالا اور اپنی پیٹ پر لادا ہوا. چلو میں گھبرا گیا، میں نے یہ کیا، یہ میرا سارا بوجھ اور اپنا بھی سارا بوجھ یہ اکیلے اٹھا رہے. تو میں نے بہت احتجاج کیا کہ حضور وہ کچھ تو کم کیجئے، کچھ مجھے بھی تو اٹھانے دیجئے. تو بس وہ جب بھی میں احتجاج کرتا وہ فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر تسلیم کیا پر اب یہ بھی تم نے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں آپ کے حکم کی پابندی کروں. یہاں تک کہ ایک رات بارش آئی, دو دار بارش آئی, تو یہ اللہ کے بندے کمبل تان کر انہوں نے میرے سر پر سائبان کر دیا. ساری رات بارش برستی رہی, اور ساری رات وہ کمبل تان کر کھڑے رہے, اور بارش کا ایک قطرہ تک مجھ پہ نہیں گرنے دیتے تھے, حالانکہ خود بیچارے بارش میں وہ بھیگ رہے تھے. اور میں اگر کوشش کرتا کہ حضور بس کیجئے, تو فوراً آپ فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر تسلیم کیا اور فرما برداری کا وعدہ کیا ہے, لہذا چپ چاپ میری فرما برداری کیے جاؤ, تمہیں حکم جلانے کا کوئی اختیار نہیں. اور میں دل ہی دل میں سوچتا ہے کاش اس ولی اللہ کو میں اپنا امیر نہ بناتا کہ اس طرح یہ مجھے شرمندہ کر رہے ہو, میری خدمت فرما رہے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, امیر ہو تو ایسا امیر قافلہ کہ ایسی خدمت کرے کہ بچھ بچھ جائے, اور مامور جو ہوں اس کے وہ دنگ رہ جائے. جب اس طرح اخلاص و اثار کے ساتھ امیر اور مبلغ اپنے ہم سفر اسلامی بھائیوں سے پیش آئیں گے, جو تین دن کے لیے نکلا ہے نا, وہ ہاتھوں ان شاء اللہ 30 دن بلکہ 92 دن بلکہ 12 ماہ بلکہ 25 ماہ کام اتنا آسان ہو جائے گا کہ بس مدینہ ہو. لیکن افسوس کہ ایسے اسلامی بھائی بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم کہ جو صحیح معنوں میں خدمت کریں. تو سیوا کرو گے تو انشاءاللہ میوہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی النبی توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب.
حضور عرض یہ ہے کہ اس طرح کے حکایات اور واقعات عموماً بیان اور درس کے دوران یاد بھی ہوتی ہیں, اسے کرتے بھی ہیں, لیکن جب ہم پر کوئی بات آتی ہے تو ہم یہ حکایات اور بیان سب بھول جاتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کیا؟
یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ تیرتا ہے, اور واقعی ہمیں یہ سب بھلا دیتا ہے. حافظ ہمارے بہت کمزور ہیں, حافظ کمزور ہونے کی وجہ سے گناہ بہت ہوتے ہیں, ورنہ یہ آیتیں اور روایتیں اور حکایتیں ہمیں یاد رہیں, ہم بھولیں گے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے حافظے کا علاج بھی, حافظے کا علاج کرنے کے لیے گناہوں کو ترک کریں, کہ گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. کھٹی چیزیں کم سے کم کھائیں کہ بلغم نہ ہو, بلغم سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی کئی اسباب ایسے جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے سے حافظہ کمزور ہوگا کہ بد نگاہی ہے نا, فحاشی کرنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے پناہ بھی مانگتا رہے, اپنے شجرے کے اوراد پڑھتا رہے تاکہ گناہوں سے بچت ہوتی رہے, قوت حافظہ کے بھی اوراد پڑھے تاکہ حافظہ درست ہوتا رہے, پھر مسلسل مطالعہ کرتا رہے, بیانات کی کیسیٹیں سنتا رہے. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اب ایک رسالہ آ گیا, اگر کسی نے تحفے میں دے دیا, وقت ملا اور اب موڈ بھی ہوا تو دو چار سمے پڑھ لیے, پھر رکھ دیا اس کو, پھر موقع ملا تو ایک آدھ سبا پڑھ لیا, پھر چھوڑ دیا. تو جو تو کر کے جب رسالہ پورا کر بھی لیا, اول تو اکثریت رسالے پڑھتی نہیں ہوگی, پڑھ بھی لیا تو بس ایک بار پڑھا تو پڑھا, اب اس کو ہاتھ لگانا نہیں, اس کی طرف گھوم کے دیکھنا نہیں, ایک بار کیسٹ سنی تو پلٹ کے اس کی طرف دیکھنا نہیں. تو کیسٹ بھی توجہ سے سننا مشکل ہے, کھانا کھاتے ہوئے سنی, سفر کرتے ہوئے گاڑی میں سنی, باتیں کرتے ہوئے سنی, تو کچھ یاد رہتا, کچھ سنائی دیتا ہے, کچھ کی طرف توجہ رہتی ہے, کچھ نہیں رہتی, کچھ غلط فہمی ہوتی ہے, کہاں کچھ جاتا ہے, سمجھ کچھ آتی, تو اس طرح پھر بھول بھلائی آ جاتا ہے معاملہ. تو یوں بھی غصہ اور یہ سب ہو جاتا ہے کہ ذہن بن نہیں پاتا. ذہن بنانے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسے بعض بیانات کی کیسی میں خود منتخب کر لیں کہ میرے مزاج کے مطابق، میرے کردار کے مطابق فلا فلا کیسٹیں اور فلا فلا رسالے، فلا فلا کتابوں کے ابواب مفید، پھر اپنا نظام الاوقات ترتیب دے کہ مثلا باتیں بہت کرتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ باتیں کم کرے، تو اس کے لیے یوں کرے کہ قفل مدینہ والا رسالہ جو ہے وہ یہ طے کر دے کہ مہینے کی ہر پیر جو پہلی پیر شریف آئی ہے کم از کم اس میں ایک بار یہ رسالہ پڑھوں گا. اب می آئے یا نہ آئے، گرمی آئے یا نہ آئے، یہ سب ہو سکتا ہے کہ اپنا معمول چوک جائے، لیکن یہ اپنا معمول نہ چوکے، ہر مہینے کی پہلی پیر شریف ہر صورت میں وہ رسالہ پڑھے. جب ہر مہینے وہ پڑھتا رہے گا تو اس کو یاددانی ہوتی جائے گی کہ بات کم کرنی چاہیے، یہ نقصان آتے ہیں، آنکھوں کا کفل مدینہ لگائے نہیں لگائے گا تو یہ نقصان آتے ہیں، اس طرح وہ ترکیب بنائے. اسی طرح گناہ جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اب اپنے مزاج پر جیسے ویران محل یہ مناسب لگا تو مہینے میں کم از کم ایک بار جیسے کہ جمعہ شریف منتخب کر لیا، ہر مہینے کا پہلا جمعہ ویران محل پڑتا رہا، ایمان کی حفاظت کا ذہن زیادہ نہیں بن پا رہا، بے خوفی سی تاری ہے، تو برے خاتمے کے اسباب بھی مہینے میں ایک بار یا پندرہ دن میں ایک بار پڑھنے کا کوئی دن فکس کر لے کہ فلاں دن مہینے میں بس میں نے یہ رسالہ تو پڑھنا پڑھنا پڑھنا، برے خاتمے کا اسباب. اس طرح رشتے داروں سے کھن جاتی ہے، ہم آقا بھائی سے لڑ پڑتا ہے، ماں سے لڑ پڑتا ہے، رشتے داروں سے روٹ جاتا ہے، خالہ جان سے بات چیت بند کر دیتا ہے، ایسے کوئی عوامل پیش آتے ہیں تو گھر والوں کی ٹھنی ہوئی ہے خاندان میں. تو اس کے لیے احترام مسلم بہترین معالج ہے. تو مہینے میں ایک دن کوئی فکس کر لے احترام مسلم پڑھتا رہے، ایک بار پڑھے گا، دو بار پڑھے گا، سہ بار پڑھے گا، چار بار پڑھے گا، تو کبھی نہ کبھی تو دل چوٹ کھائی جائے. اس میں وہ کرتے نہیں، حالانکہ اسکول پڑھتے تو کتنا رٹا لگواتا ہے، اس پر مارتا ہے، بار بار پڑھواتا ہے، یاد کرواتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک صفا، یہ صفات آپ کو یاد ہونے چاہیے، تو رٹتے ہیں. اور ویکیشن میں بھی چھوڑتے نہیں، ویکیشن میں پوری پوری کتابیں لکھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ سر ہی نہ اٹھا سکے، لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. معاملات وہ یہ کرتے بھی ہیں، دین کے معاملات میں نہیں کرتے. کی ہلاکت خیزیاں پڑھتا رہے، اگر غسیلہ ہے تو غصے کا علاج نامی رسالہ مہینے میں یا پندرہ دن میں ایک بار اپنا کوئی بھی دن فکس کر لے اور مسلسل اس کو پڑھتا رہے، انشاءاللہ غصے پر بھی کچھ نہ کچھ تو قابو آئے گا. غیبت کی عادت نہیں جاتی تو غیبت کی تباہ کاریاں والا مکتوب مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرے، مسلسل دو چار بار، تین بار، چار بار، پانچ بار پڑھ لے تاکہ سمجھ آ جائے، غیبت کی ہول ناکیوں سے دل جو ہے وہ ڈر جائے. مزاج کے مطابق اب رسالے خود منتخب فرما لیجیے، منتخب فرما لیجیے، سنتے رہیے. آپ دیکھیں اگر آپ نے مدنی انقلاب نہ آئے تو کہیے مجھے، انشاءاللہ ضرور آئے. دراصل مرض تو ہے ہم میں، علاج بھی ہے، علاج ہم کرتے نہیں ہیں، پھر بولتے کہ بس گناہوں کی عادت نہیں جاتی، یہ عادت نہیں جاتی، کھلا عادت نہیں جاتی. تو یار تم نے کوشش کیا، خالی اب یہاں بول دیا، اس کو بول دیا، اس کو بول دیا، خود کوشش نہیں کرتے. تو کوشش کریں گے، مسلسل سعی کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں میں نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا
علی ارشاد فرمائیے، کیا مدنی قافلہ کورس کے بعد ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کے لیے سفر کرنا ضروری ہے؟
شرط نہیں ہے، مگر جو سیکھا ہے اس کو اگر یاد رکھنا ہے تو 12 مہینے کا یا 25 مہینے کا سفر جو ہے وہ مفید ترین ہے، کرنا ہی چاہیے. لیکن یہاں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا، میں ترغیب دلائی جاتی ہے، ترغیب میں اصرار بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اصرار اپنائیت والا ہوتا ہے، ظلم و جبر نہیں ہوتا، میں ترغیب دلائی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے. اور متعدد اسلامی بھائی الحمدللہ 12 ماہ کے لیے ہاتھوں ہاتھ تیار بھی ہو جاتے ہیں، والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
مدنی قافلے کے لیے تیار کرنے کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں.
مدنی قافلے کے لیے تیار کرنا اس میں انفرادی کوشش اس کی جان ہے. خالی اعلان کرنے سے مدنی قافلے تیار نہیں ہو جاتے, بہت کم. تو ایک ایک سے اس میں تعلقات بنانے ہوں گے. اس کے گھر جانا ہوگا, اگر والد صاحب اجازت نہیں دیتے تو والد صاحب سے ملاقات کرنی ہو. تیار ہو گیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ تیار ہو گیا تو یہ قافلے میں سفر کر لے گا. جب وہ قافلے میں سفر نہیں کر جاتا, برابر اس سے رابطہ رکھا جائے. جہاں وہ نوکری کرتا ہے اس پہ ضرورت وہاں بھی سفارش کی جائے, اس کو چھٹی دلائی جائے. اور اس طرح جب تک وہ قافلے میں سفر نہیں کر جاتا اس کی دیکھ بھال کی جائے. پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے پورا قافلے میں رہا یا ادھورے میں وہ واپس پلٹ آیا. اگر ممکن ہو تو دوران قافلہ بھی اس سے رابطہ کیا جائے. ممکن کی صورت یہ ہے کہ مثلاً اس کے بعد موبائل, آج کل تو موبائل ہو گئے, بالفرض اس کے بعد موبائل ہے پر وہ لے گیا ایسا, موبائل پر اسے کانٹیکٹ کر دیا جائے ایک دن کے بعد, دو دن کے بعد, یا روز ایک آدھ بار. یعنی اس کو اجنبیت معاشت محسوس نہ ہو. جس نے بھیجا ہے وہ اس کو لگے کہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے, اس کو مزید ترغیب دی جائے, وہاں سے کچھ ہاتھوں ہاتھ آگے سفر کر لے. اگر وہ قافلے کی پریشانی بیان کرے یا کسی مسافر قافلہ کی شکایت کرے تو اس کو بھی سمجھانے کی صورت نکالے, ٹیلی فون کے ذریعے یا جس طرح بھی ممکن ہو سکے. تو وہ اپنے امیر قافلہ کی شکایت کرتا ہے تو امیر قافلہ سے بھی رجوع کرے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ کہاں تک درست ہے, اور ہر طرح سے اس کو محبت کے مدنی جال میں اس طرح لے لے کہ وہ باہر نہ نکل سکے, یہاں تک کہ وہ واپس آ بھی جائے. مسلسل اس سے ترکیب رکھی جائے یہاں تک کہ وہ خود مدنی قافلہ سفر کروانا سیکھ نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو.
حضور گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا ماحول الحمدللہ اس وقت اس کی برکتیں دنیا بھر میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. ماحول الحمدللہ آپ نے اپنی کوششوں سے اس ماحول کو بنایا, تو یقیناً اس ماحول کو بنانے میں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید آگے بڑھانے میں آپ کو بے انتہا تکالیف اور لوگوں کی بد سلوکی سے واسطہ پڑا ہوگا. کچھ اپنے چند واقعات بھی ہمیں ارشاد فرما دیں کہ آپ نے لوگوں کی بد سلوکی اور بے رخی کو کس طرح دور کیا.
مسجد میں بیان کرنے گیا, دیر کے علاقے میں رہنے والے, کراچی کا ایک علاقہ مشہور بلکہ ضلع, کھڑے ہو کر اعلان کیا. ابھی انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا. بالکل نیا نیا کام تھا داؤد اسلامی کا. ان دنوں میں اپنے گھر سے ٹفن باکس لے کر دو چار سر بھائی ساتھ لے کر وہ دور دور نکل جاتا تھا, باب المدینہ کے مضافات وغیرہ میں. مسجد میں کسی طرح کسی نمازی کی, کسی وہاں کے پڑوسی کی میں ترکیب بنا لیتا تھا تاکہ کوئی ایک دو میرے ساتھ دینے والے تو جو مجھے جانتے ہوں. میں وہاں چلا گیا, میں نے عشاء کی نماز پڑھی. وہاں عشاء کے بعد بیان کے لیے جب کھڑا ہونے لگا تو میں نے امام صاحب کو سلام کیا اور ہاتھ بڑھائے ہاتھ پھیرانے کے لیے. امام صاحب نے بالکل جیسے منہ پھیرتے نا, دل میں اس طرح منہ پھیر دیا اور مجھ سے ہاتھ نہیں ملائی. تو میں سمجھ گیا کیوں ہاتھ نہیں ملا. الحمدللہ میں کنفیوز نہیں ہوا, حالانکہ بالکل نیا کام تھا. میں نے جو مجھے آتا تھا ٹوٹا پھوٹا وہ نمازیوں کو روک کر اپنی حکمت عملی سے پھر میں نے بیان کیا. جب میں نے بیان کر لیا اب امام صاحب نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے لے گئے اپنے حجرے میں, مجھے چائے پلائی, خوب توازو کی, میری خوب توازو کی. اور آخر تک اب تو بہت عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی میری, اس کے بعد بھی چند بار ملاقاتیں ہوئی. جب بھی ملاقات ہوئی بڑی شفقت سے میرے ساتھ پیش آئی. تو حکمت عملی الحکمت و ضالۃ المؤمن ہے, ایک بار نیو کراچی کے علاقے میں بیان کر رہا تھا میں، تو ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے بولا ہے مولانا یار یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے، کوئی نئی بات نہیں سنا، یہ سب موقع ہے کہ اچھا بھلا آدمی کنفیوز ہو جائے، بیان ایک اچھا خاصا کر رہا ہے، کوئی اس طرح اس کو بول دے کہ اور کوئی نئی بات سنا یہ کیا اب، لیکن الحمدللہ میں نے اپنا آپ کو بالکل سنبھال لیا اور اپنا ٹریک بدل کر بیان کا رخ تھوڑا سا بدلا اور میں بیان کرتا، جیسے حکایت بدل دی، واقعہ بدل دیا، اس طرح الحمدللہ میں نے بیان مکمل کیا. ایک بار ایک مسجد میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، تو کوئی شخصیت تھی، شخصیت تھی، اس کے ساتھ چند افراد بھی اور اس کے ہمنوا تھے. بیان کے بعد وہ شخصیت مجھ پر بکھری ہوئی تھی، شراب حرام، زنا حرام، داڑھی منڈانا حرام، حرام داڑھی منڈانا حرام، کس کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے کتاب دکھا. میں نے کہا رب میرے پاس کتاب تو ابھی تو موجود نہیں ہے، میں بعد میں دکھا سکتا ہوں. نہیں ابھی دکھا کتاب، صبح حرام، چوری حرام، ڈکیتی حرام، داڑھی منڈانا حرام، ایسے کہہ دیا تو جانا. اب ایسے میں میرا کوئی بیچارہ، میرے ساتھ بھی کوئی دینے والا نہیں، تو وہ شخصیت تھی. اب میری جو حالت ہوئی میں بالکل نرمی سے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت، میرے پاس ابھی کتابیں موجود نہیں ہیں سر، کہ میں کتابیں ساتھ لے لے کر تو گھومتا نہیں. اس طرح کسی طرح بھی نرمی سے اور ترکیب سے میں نے وہاں سے جان چھڑائی اور وہاں نکلا. وہاں سے ایک بار بڑا دل خراش واقعہ ہوا تھا، معاذ اللہ، ایک کہنے لگا اے ملا سن، پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا، پھر معاذ اللہ اس کے بقول کہ کفار نے داڑیاں پکڑ پکڑ کے جب مارنا شروع کیا صحابہ کرام کو، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ داڑھی رکھنے سے منع کر دیا. میں حدیث دکھا سکتا ہوں، بڈھا تھا بالکل ضعیف، میرے خیال میں 65-70 سال کا ہوگا، اب زندہ ہونے کی امید نہیں ہے اس کی. میں نے یہ کہا کہ مجھے ایسی حدیث نہیں سننی کہ جو آج تک محدثین کرام کو نظر ہی نہیں آئی. حدیثوں میں تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، مچھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو وغیرہ. میں نے کہا یہ حدیث مجھے نہیں دیکھنی، جو کسی کو نہیں نظر آئی اب وہ میں بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کر کے وہ میں اپنا بیان کرتا رہا. ظاہر لوگوں نے اس بوڑھے کے ہی مخالف ہو جانا بد نصیب کے. آخر کار میں بیان کرتا رہا. اسی طرح ایک بار مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ ہوا، 11 تاریخ تھی شاید ذوالحجت الحرام کی، ہم کنکریاں مارنے جا رہے تھے مینا شریف، تو ہم اپنی بس میں بیٹھے ہوئے تھے یا ویگن میں جو بھی سواری پہ، اتنے میں ایک بڈھا آدمی میرے پاس آیا، بولا مسئلہ پوچھنا ہے، کیونکہ وہاں داڑھی والے لوگ اتنے نہیں ہوتے، بدقسمتی سے دنیا بھر سے جو لوگ آتے ہیں داڑھی منڈانا یہ دنیا بھر میں عام مرض، یا چھوٹی اڑی رکھتے تو بےچارے نے میری بڑی داڑھی دیکھ کر سوچا ہوگا کہ یہ جانتا ہوگا مسائل، جانتا وہ نہ مجھے جانتا نہیں تھا نہ میں اسے جانتا ہوں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ شاید اس نے یہ کہا کہ میری طرف سے آپ کنکریاں مار دینا. میں نے کہا حضرت آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے مار لیجیے نا. تو بولا اچھا تو یہ مسئلہ بتاؤ کہ میں نے کل جو کنکریاں ماری وہ غلط کیا. میں نے کہا ارے غلط کیا آپ نے، کہ آپ تو چلنے پھرنے پر قادر ہیں، چل کر آئے تو اس طرح آپ نے جو کنکریاں کسی سے، بولا میں نے کسی سے پھینکوا دی کل بھی کنکریاں، تو میں نے کہا تو پھر پر دم واجب ہو. اب میں نے جو دم واجب کہا تو اس پر جیسے معاذ اللہ بم گرا، بالکل یعنی وہ ایسا جس طرح وہ بولتا ہے
اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ،
صرف تو مجھے جھاڑا اس نے، سر وہ جھاڑ کر چلا گیا اور میں بالکل نارمل رہا. میرے ساتھ ایک جدہ شریف کا اسلامی بھائی تھا، جب وہ بوڑھا چلا گیا اور مجھے اس نے نارمل پا کر کہا کہ یار سنبھالے لیا، تم کو غصہ نہیں آیا اس پر، ویسے تمہاری جھاڑ دیا تم کو. اس طرح کے معاملات زندگی میں اور بھی بارہا پیش آئے، لوگوں نے برا بلا کہا، تانے دیے، الزامات لگائے، ہاں لیکن الحمدللہ گاڑی چل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے. میرے آقا ہم لوگوں نے سب و شتم نہیں کیا، لیکن وہ کسی نے پھر سے متاثر ہو کر کہا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع روزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع روزاں ہے آج بھی. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم، صلوا على
حضور. یہ ارشاد فرمائیے امیر قافلہ شرکا اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں کو سر انجام دینے کی ذمہ داریاں تقسیم فرماتے ہیں، کیا امیر قافلہ خود بھی اپنے ذمہ کوئی کام لے؟
بالکل اپنے ذمہ کام لینا چاہیے. ایک مرتبہ کسی سفر صحابہ کرام علیہ مرضوان نے بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو کام تقسیم کر لیا، مثلا کسی نے اپنے ذمہ ذبح کا کام لیا تو کسی نے کھال گڑنے کا، نیز کوئی پکانے کا ذمہ دار ہوا. سرکار دامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا آقا یہ کام بھی ہم ہی کر لیں گے. فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ آپ حضرات تو خوشی کر لیں گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ لوگوں میں نمایاں رہوں، اور اللہ عز و جل بھی اس کو پسند نہیں فرماتا. یہ تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی، لہذا میں بھی چاہیے کہ ہم کاموں کو تقسیم کریں، ہم امیر ہوں تو اپنے ذمہ کام لیں، بلکہ امیر کو تو زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ مامورین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
قافلہ کورس کرنے کے باوجود کوئی اسلامی بھائی سست پڑ جائے، مدنی کاموں میں سستی اختیار کرے، اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ایسوں پر ہماری مجلس بھی کوشش کرے کہ جتنے بھی یہ فارغ ہو کر جاتے ہیں ان سے کوئی رابطے کی صورت رہے، جیسے کہ اس شہر کے اسلامی بھائی یا ذمہ دار ہمیں ان کے ذریعے معلومات ہوتی رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر مجلس کی طرف سے ان کو مکتوب چلا جائے. ملاقات کی صورت تو ملاقات نظر رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی وہ پہلے سست ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہاں کے شہر کے جو ذمہ داران مشاورت ہیں وغیرہ ہیں وہ بھی اس قافلہ کورس کرنے والے پر نظر رکھیں، محبت کی نظر، میٹھی نظر، اور ان کو شفقت کے ساتھ ان سے کام لیتے ہیں. کہیں کہیں میرا خیال ٹینشن بھی بن جاتا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ بعض ذمہ داران کا ذہن نہیں ٹھیک ہوتا تو وہ قافلہ کورس کر کے آئے اس کو تانے دیتے ہوں گے، تو تو قافلہ کورس کر کے آئے پھر بھی تو نہیں یہ غلطی کی، تو نے اس کو جھاڑ دیا، تو نے یوں کیا، دیکھ میں نے تو قافلہ کورس نہیں کیا پھر بھی میں نے یہ کام کیا، یہ بھی کرتے ہوں گے. تو اس طرح قافلہ کورس کیا ہوا جو بیچارہ نا وہ ڈسارٹ ہو جاتا ہوگا اور دل برداشت ہو کر کونا سنبھال لیتا ہوگا، اور وہ ذمہ دار رکاوٹ سمجھتا ہوگا یہ قافلہ کورس والا ہے تو حقیقت یہ کہ میرے سے اس کو تنظیمی معلومات زیادہ ہے، ترکیبیں زیادہ معلوم ہیں، انفرادی کوشش کے طریقے زیادہ معلوم ہیں، تو اس طرح اس کی کاٹ کر کے عین ممکن ہے کہ اس کو وہ گھر بٹھا دیتا ہو تو بھی تعجب نہیں ہے۔ تو ایسا کرنے والا سخت مجرم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ گار ہے کہ ایک شخص کو دین کی خدمت بیچارہ کرنا چاہتا ہے اس کو محروم کر دے۔ مگر سب نہیں کرتے ہوں گے، مگر ایسا ہوتا ہو تو تعجب بھی نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اب قافلہ کورس جس نے کیا ہے اس کو بھی اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح دل توڑ کے بیٹھ گیا تو اس نے آ کر یہاں سیکھا کیا، دعوت اسلامی کا اتنا اس پر خرچ ہوا۔ اس طرح میرے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، سست پڑھنے کا سوچو بھی مت۔ جب کوئی قافلہ، مجھے کبھی کبھی خبر ملتی ہے کہ فلاں نے قافلہ کورس کیا تھا اور سست پڑ گیا، تو یار بازو کا اپنے کو تو جھٹکا آتا ہے۔ جب آپ یہاں سیکھنے آئے اس وقت تو سمجھو یہ بوائی ہو رہی تھی، زمین ہموار ہو رہی تھی، فصل تیار ہو رہی تھی۔ اب جب آپ قافلہ کورس کر کے فارغ ہوئے تو اس کا مطلب فصل جو ہے وہ تیار ہو چکی، اب وہ کاٹی جائے گی، اس سے پھل یا اناج مہیا کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس کو کیڑا لگ جائے سستی کا تو فصل تو تباہ ہو جائے گی۔ جب نقصان کا پتہ چلے گا جو اس فصل لگانے والا ہوگا یا جس کی یہ زمینیں ہوں گی، کھیت ہوں گے، باغ ہوگا، اس کا دل تو جلے گا، جھٹکا تو ہے۔ یہ آپ سب میرے باغ کے پھلدار درخت ہیں۔ جل جلالہ وعم نبالہ وجل سبحانہ۔ جب آپ کے پھلوں میں جو ہونی چاہیے وہ مٹھاس نہیں ہوگی، یا پھل کو کیڑا لگ جائے گا، ظاہر مجھے تکلیف ہوگی، تو رسدار میٹھے پھل بن جاؤ، میٹھے پھل دینے والے درخت بن جاؤ۔ خالی پھل بنو گے تو پھل تو ایک وقت میں کھا لیا جائے گا، خلاص ہو جائے گا۔ درخت تا دیر پھل دیتا رہے گا اور پھلتا پھولتا رہے گا انشاءاللہ، اور کمائی دیتا رہے گا۔ تو آپ پھلدار درخت ثابت ہو جاؤ اور سستی کو ختم کر دو۔ اگر بالفرض کوئی ذمہ دار کوئی تانا دیتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ ابھی آپ نے سنا عید الفطر بلتی ہی یا احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال، تو آپ بھلائی سے ٹالیں، مسکرا کر وہ ترکیب بنا لیں اور اپنے کو سستی کی آگ میں نہ جلیں، کام کریں دعوت اسلامی کا وہ دھوم تھام سے کریں انشاءاللہ۔ تو سستی گئی انشاءاللہ چستی آئی اور رہی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے۔ سچی بات ہے کہ یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ایک سانس بھی ہم دین کی خدمت کے بغیر نہ گزاریں۔ اب وہ دین کی خدمت کے بہت انداز ہیں، قافلے میں سفر کا بھی انداز ہے دین کی خدمت، نیکی کی دعوت کے ذریعے بھی، درسوں کے ذریعے بھی، انفرادی کوشش کے ذریعے بھی، تحریر کے ذریعے بھی، بیانات کے ذریعے بھی، طرح طرح کے انداز ہیں۔ تو اللہ کرے ہمارا کوئی لمحہ جو ہے وہ دین کی خدمت کے بغیر نہ ہو۔ دور میں جتنی ضرورت ہے اس کی وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو، کتنی بے راروی ہے اور لوگوں کی دوری ہے۔ اب اس میں ہم لوگ اگر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں تو کیسے کام چلے؟ ہم کو تو چین بھی نہیں آنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے کہ اس کو بھی مسجد میں لے آؤں، اس کو بھی مسجد میں لے جاؤں، اس کو بھی مسجد میں لے جاؤں، اور مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو، ایک ہی نعرہ۔ اپنے کو تو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے، تو مسجد امن کی جگہ، الحمدللہ مسجد امن کی جگہ ہے۔ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے رہیں گے تو ثواب انشاءاللہ اعتکاف کا ملتا رہے گا، میٹر چلتا رہے گا، بہت سارے گناہوں سے بچت رہے گی۔ مسجد میں، مسجد بھرو، انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی، ابھر جائیں گی، کیونکہ ہمارے سارے کام مسجدوں سے چلے۔ بہت سارے بزرگان دین جو مسجدوں میں اپنے اجتماعات کرتے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو، کہ مسجد میں جو آئے گا اس کا دل کچھ نہ کچھ پسیجے گا، وضو کرے گا تو اس سے گناہ جڑیں گے، تو اس معنی پھر وہ نماز بھی پڑھے گا۔ تو مسجد بھرو انشاءاللہ۔ جل جلالہ وعم نوالہ وجل شان وجل ذکرہ۔ قافلے بھی تو اپنے مسجد میں ہی تو پھیرتے ہیں، اور جا کر الحمدللہ انفرادی کوششیں کرتے ہیں، وہ ترکیب اپنا جو علاقائی دورہ اور یہ سب باہر جا کے کرنا ہی کرنا ہے اپنے کو، آ کر بیٹھتے تو مسجد میں، تو مسجد بھرو انشاءاللہ، جو مسجد آباد کرتے نا، جو مسجد کو آباد کرے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
اپنی ساری نیکیاں اتارنے کی اس کے نام، 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کرنے سفر، اس کی وضاحت
احسان ثواب ہے. اپنی نیکیاں کسی کے نام کرنے سے اپنی نیکیاں چلی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی کا تصور نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اس طرح کا محتاج ہے کہ ہماری نیکیاں ایسی صورت کو دے کہ اس میں سے کم کر کے اس کو دے گا، نہیں، بلکہ اس میں تو احسان ثواب میں تو فائدہ ہے. آپ کو جیسے 12 قافلوں میں سفر کرنے والے کو میری نیکیاں گئیں تو عین ممکن ہے کہ میری دگنی ہو جائے، جتنوں کو جائے اتنی گنی مجھے بھی مل جائے. کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ فاتحہ یا 11 کل اور سورہ فاتحہ یا صرف 11 کل شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 11 کل یہ سارے قبرستان والوں کو تو ملیں گے جن کو ایصال ثواب کیا، تو سب کے مجموعے کے برابر اس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایصال ثواب ترغیب ہے کہ کسی طرح بس مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں. میرا دعوت اسلامی کا پسندیدہ کام مدنی قافلے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه.
اگر کوئی اسلامی بھائی صرف 12 مدنی قافلوں میں سفر کر لے اور مزید سفر نہ کرے تو کیا اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟
ظاہری شعر کا معنی تو نہیں ہے، ذہن بھی اس وقت یہی تھا، مگر اب خواہش یہ کہ زندگی بھر سفر ہوتا تو آپ کو میری خواہش کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ میرے ایصال ثواب پر اتنا آپ کو اعتماد ہے تو میرے دل خوش کرنے پر تو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے کہ آپ مجھے خوش کریں گے حسن زن کے ساتھ، اگرچہ میں گناہ گار ہوں لیکن کسی مسلمان کے دل کو خوش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرے گا. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.